الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم بخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما امين يا رب العالمين آخری پارے کی سورتوں کا مطالعہ ایک ترتیب سے ان خطبات جمعہ میں جاری ہے. پچھلے جمعے تو حاضری نہ ہو سکی تھی, اس سے پہلے ہم نے سورۃ التین کا مطالعہ کیا تھا. اس کی اگلی سورت ہے سورۃ علق, اور یہ اس اعتبار سے بہت معروف ہے, مسلمان اسے جانتے اور پہچانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات. آغاز وحی کا ہوا انہی الفاظ سے, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اگرچہ ایک دو شاذ رائے ہیں کہ ایک قول کے مطابق پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ مدثر کی آیات تھی, لیکن یہ شاذ رائے, تقریباً اجماع ہے مفسرین کا اور سلف کا اس پر کہ پہلی وحی یہی تھی. اور اس میں خاص طور پر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث جو ہے وہ ایک اہم دلیل ہے, نص کا درجہ رکھتی ہے. اور وہ حدیث جو ہے بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, اور احمد میں بھی ہے, اور بھی بہت سی حدیث کی کتابوں میں ہے, مستند ترین حدیث ہے. اور راویہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. چنانچہ ابن عباس, ابو موسیٰ اشعری اور صحابہ کی ایک بڑی تعداد, ان کے یہ اقوال منقول ہیں تاریخ کی کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی وحی یہی تھی. لیکن یہ ہے سورت کی پہلی پانچ آیات کے بارے میں. چھٹی آیت سے لے کر اور منتہائے سورت تک, اختتام سورت تک, یہ حصہ اس سورہ مبارکہ کا بعد میں نازل ہوا کچھ عرصے کے بعد, اور اس کے بارے میں روایات سے ہی بات معلوم ہوتی ہے, اور یہ رائے بڑی قرین قیاس ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں بیت اللہ میں اسلامی طریقے سے نماز پڑھنی شروع کی تو ابو جہل کو بہت کھلتی تھی. آپ نے اپنے طور پر تو نماز کا آغاز بہت ابتدائی دور میں کر دیا تھا, آغاز وحی کے فوراً بعد ہی ایک باقاعدہ نظام جو بنا ہے نماز کا, اور پنجگانہ نماز مفروضہ, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, یہ تو بعد کی بات ہے. لیکن نماز جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سکھائی اور آپ نے اپنے طور پر اس کا آغاز کر دیا اور بیت اللہ میں جا کر آپ پڑھتے تھے, تو ابو جہل کو بہت گراں گزرتی تھی. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ایک موقع پہ اس نے کہا کہ یہ شخص جس طریقے سے نماز پڑھتا ہے, آئندہ اگر اس نے کیا ایسے تو میں اس کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا اور اس کے چہرے کو مسل ڈالوں گا معاذ اللہ. چنانچہ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ اس نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کرتے ہوئے, اور وہ اسی ارادے سے ارادہ بد کے ساتھ آگے بڑھا تھا, لیکن لوگوں نے دیکھا کہ ایک دم وہ پیچھے ہٹ گیا اور اپنے چہرے کو جیسے بچا رہا ہے کسی کے حملے سے, کسی کے وار سے. چنانچہ بعد میں جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہاں میرے اور محمد کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم ایک آگ کی کھائی تھی, خندق آگ کی, اور اس میں کوئی پروں والی بڑی ہیبتناک مخلوق تھی جو مجھ پر حملہ آور ہوئی تھی, اس سے بچنے کے لیے میں پیچھے ہٹا تھا. یہ جو اس سورت کا دوسرا حصہ ہے اس کی آیات سے بالکل سیاق و سباق سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ واقعہ اس کے پس منظر میں ہے, اور یہی حالات تھے جن میں وہ بقیہ آیات نازل ہوئی. اب آئیے کہ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث بڑی اہم ہے جس میں تفصیل سے ان حالات کا ذکر ہے جن حالات میں وحی کا آغاز ہوا, کیسے وحی کا آغاز ہوا, یہ اس کا عنوان ہے. چنانچہ فرماتی ہیں, اور ظاہر بات ہے کہ انہوں نے یہ ساری باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی. چنانچہ اسی روایت میں جب وہ تفصیل بتاتی ہیں تو آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے جملے کوٹ بھی کیے ہیں اسی کے اندر. وہ تفصیل ہے اس کے اندر جس کا حاصل یہ ہے کہ آغاز وحی سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب, اچھے خواب بڑی کثرت سے آتے تھے. یہ ایک گویا کہ ابتدا تھی, اور ایک حدیث کے الفاظ میں بھی یہ ہے کہ جو سچے خواب ہیں اور اچھے خواب مبشرات, یہ بھی نبوت کا 46واں حصہ ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے, ایک اشارہ اس کے ذریعے سے بھی ملتا ہے. بہرکیف وہ خواب جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ رات کو دیکھتے تھے صبح وہی کچھ آپ کے سامنے آ جاتا تھا, یہ ایک چیز تھی جو انوکھی تھی, اور یہاں سے آغاز ہوا ہے گویا کہ اس سلسلے کا کہ جو پھر وحی کی شکل میں جا کر ظاہر ہوا. فرماتی ہیں کہ جب آپ کی عمر مبارک 40 برس کی ہوئی تو آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی, خلوت پسندی جو ہے وہ آپ کی طبیعت کا حصہ بن گئی, اور اس کے لیے آپ غار حرا پر تشریف لے جاتے تھے, یعنی یہاں سے کٹ کر مکے کی جو بھی اگرچہ چھوٹی سی بستی تھی اس کی ہنگامہ خیزی بھی ہوگی تو کتنی ہوگی, لیکن جو بھی تھی اس کو چھوڑ کر آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے, اور کئی دن کا اپنا راشن کوئی گڑ اور ستو وغیرہ جو ہے اپنے ساتھ لے جاتے تھے, اور وہاں پر عبادت فرمایا کرتے تھے. تحنث کا لفظ آیا اس روایت میں, لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا طریقہ کیا تھا تو مفسرین نے اس کو معین کیا کہ کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار, اصل میں غور و فکر. اللہ کی پہچان, رب کی معرفت تو ہر شخص کے اندر سلیم الفطرت انسان کے اندر ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت جس درجے سلیم ہوگی اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے, تو وہ تو یقیناً ہے, لیکن یہ پھر سب کیا ہے, لوگ کیوں نہیں پہچان رہے اللہ کو, کیوں شرک میں ملوث ہیں, اپنے ہاتھ سے بت تراشتے ہیں اور ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں, ان سے دعائیں کرتے ہیں, انہیں سمجھتے ہیں یہ مشکل کشا ہیں, یہ حاجت روا ہیں, یہ ہمیں رزق دینے والے ہیں. یہ جو صورتحال ہے, غور و فکر اس کو کیسے بدلا جائے اور اصل حقیقت کیا ہے, اس کی تفصیلات کیا ہیں, یہ کیفیات آپ پر رہی, اور ایک طویل عرصہ یعنی 40 برس کی عمر کو پہنچنے کے بعد اب آپ کا یہ معمول بن گیا غار حرا میں تشریف لے جانا اور کئی کئی دن وہاں مقیم رہنا اور اس تنہائی میں غور و فکر کرنا. سورۃ الضحا میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, اس آیت میں اصل میں اشارہ اسی کی طرف ہے. اسی دوران ایک روز اچانک وحی کا نزول ہوا, اور کس طور سے ہوا, جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. ظاہر بات ہے کہ ابھی تو تعارف نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جبرائیل ہے, ایک فرشتہ ہے, کوئی آیا ہے, فرشتے کا تصور ضرور ہوگا, اور اس نے کہا آ کر کے پڑھو, اقرا. روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اور یہ تو قرآن مجید کی نص موجود ہے کہ ان نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم، وہ قوم جو ہے امی قوم تھی جو عام معروف طریقہ ہوتا ہے پڑھنے لکھنے کا، اس سے آشنا نہیں تھی، لکھنے پڑھنے والے بہت ہی کم تھے، اگرچہ زبان کی ادبیت، فصاحت، بلاغت، شاعری، خطابت بہت آگے تھے، لیکن یہ کہ لکھنا اور پڑھنا یہ ہر شخص کو وہاں پر نہیں آتا تھا، چیدہ چیدہ کچھ لوگ تھے. تو اسی معنی میں امیین کہا گیا. تو میں آنا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس پر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھے سینے سے لگا کر زور سے بھیجا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دے گئی، پھر چھوڑا، پھر کہا پڑھو، پھر آپ نے وہی جواب دیا. تین مرتبہ یہ عمل ہوا. اس بین السطور اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے شاید کہا گیا تھا کہ کوئی شے دی گئی تھی کہ اس کو پڑھو، واللہ اعلم، اس کی صلاحیت نہیں ہے. لیکن ما انا بقاری کے الفاظ کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس سے یہی چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ کوئی لکھی ہوئی شے تھی جو اس وقت سامنے لائی گئی. تیسری بار کے بعد اب اس فرشتے نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اور یہ جو الفاظ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ازبر ہو گئے، آپ کے سینے میں محفوظ ہو گئے، اور آپ انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں غار حرا سے اتر کر گھر تشریف لائے، کانپ رہے تھے جیسے بخار کی شدت ہوتی ہے. چنانچہ پہنچتے ہی آپ نے اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑھاؤ، لحاف اڑھا دو، جیسے ایک شخص کے اوپر جب بخار کی اور نقاہت کی شدت ہوتی ہے، وہی کیفیت تھی آپ کی جب آپ پلٹے ہیں. انہوں نے پوچھا تو آپ نے تفصیل بتائی، اور یہاں تک فرمایا کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے. یعنی ایسا تجربہ جو بالکل یوں کہنا چاہیے کہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، غیر متوقع تھا. چنانچہ کسی مفسر نے یہ بات لکھی ہے اور بہت صحیح لکھی ہے کہ یہ نہیں تھا کہ پہلے سے آپ تیاری اس انداز سے کر رہے تھے، کوئی ذہن میں تھا کہ نبوت ملے گی، یا کسی نے یہ الزام لگایا ہو کہ اس طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی جو ہے اس تیاری میں گزری ہے. ایسا الزام کسی نے نہیں لگایا. یہ آپ کے لیے بھی بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا. اور خود قرآن یہ کہتا کہ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، اے نبی، آپ تو اس بات کے امیدوار نہیں تھے کہ کتاب آپ پر نازل کی جائے گی. تو اسی وجہ سے یہ گھبراہٹ، یہ کیا ہوا، کیا تجربہ ہوا، کون آیا تھا، وہ فطری طور پر وہ شدید گھبراہٹ تھی کہ آپ نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا بھی اندیشہ ہے. اس پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے تو خود تسلی دی. اس تسلی کے الفاظ بھی اس روایت میں محفوظ ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ تو بیواؤں کی خبر گیری کرنے والے، یتیموں کی سرپرستی فرمانے والے، ضرورت مندوں کی ضروریات کا خیال رکھنے والے، انتہائی مہمان نواز، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اب رب پر ایمان ان کا بھی ہے پختہ، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا. تو یہ تو عربوں کے ہاں تھا کہ یہ آلیہ ہیں، اللہ وہ ہے اصل خالق، خالق کائنات. اب کچھ لوگ ان آلیہ کے اندر ہی اسی کے اندر الجھ کر رہ گئے، اور کچھ تھے اس دور میں بھی جو ایک اللہ کے ماننے والے تھے. اس کے بعد وہ حضرت ورقہ بن نوفل، جو ان کے چچازاد بھائی اور بڑی اس وقت عمر کی آخری منزلوں پر تھے، بڑھاپے کی آخری سرحدوں پر تھے، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ نصرانی ہو گئے تھے قرشی، مکہ کے رہنے والے، لیکن تلاش حقیقت میں نکلے اور نصرانیت قبول کی، اور پھر یہ کہ اتنے عالم فاضل آدمی تھے کہ ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، تورات لکھا کرتے تھے عبرانی زبان، ہیبرو لینگویج، تو وہ اس درجے کی شخصیت تھی. حضرت خدیجہ ان کے پاس لے گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ ان سے شیئر کیا جائے یہ معاملہ کیا ہے. جب آپ نے ساری بات بتائی تو فوری ان کا جو رد عمل تھا، انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو اس سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ پر آیا تھا، یعنی وہی فرشتہ جبرائیل. یہ اصل میں نبوت کا معاملہ ہے اور اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ تھا. تو فوراً پہچان گئے، انہیں دیر نہیں لگی. اور پھر ایک بات بڑی عجیب انہوں نے کہی کہ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال باہر کرے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی تعجب ہوا کہ میری قوم جب اسے بہت محبت رکھنے والی ہے، صادق اور الامین کا انہوں نے مجھے لقب دیا ہے، خطاب دیا، کیا یہ وقت بھی آئے گا کہ وہ مجھے اس مکے سے، اس سرزمین سے باہر نکال باہر کریں گے؟ کہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جس پر بھی یہ ذمہ داری رسالت کی ڈالی گئی ہے اور جس نے بھی حق کا پر کلمہ سر بلند کیا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. یہ ہے پس منظر، یہ حالات و واقعات ہیں. اور جو پہلی وحی ہے وہ یہ پانچ آیات ہیں سورہ علق. اب ان آیات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اس میں بھی آپ غور کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا گیا اپنے رب کے نام سے پڑھو، یا رب کی کا تعارف جو ہے وہ کرانے کی ضرورت نہیں تھی، معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کو پہچانتے ہیں. اس کے نام سے پڑھو، ایک کام کا آغاز ہو رہا ہے، آسمانی وحی نازل ہو رہی ہے، تو جیسے ہم کہتے ہیں ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے ہونا چاہیے، اللہ کے نام سے. یہ اسی کا مظہر تھا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. اب یہ جو کچھ بھی پڑھنا ہے اور جو بھی وحی اترے گی اس کا آغاز اسی طریقے سے ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نام سے پڑھو. آغاز ابتدا ہوتی ہے تیرے نام سے. چنانچہ ایک حدیث کے الفاظ بھی یہ ہیں کہ کل امر زیبان لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، ہر اہم کام اگر وہ اللہ کے نام سے اس کا آغاز نہ کیا جائے، ابتدا اللہ کے نام سے نہ ہو، تو وہ کام اس کے اندر بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے. یہ ایک ناپسندیدہ بات ہے کہ انسان اپنے رب، اپنے خالق کے نام کے بغیر کسی کام کا، اہم کام کا آغاز کرے. الذی خلق، یہاں اللہ کا تعارف کروایا، رب ہے. رب کے دو معنی ہیں، ایک پروردگار یعنی پرورش کنندہ، پرورش کرنے والا، پروان چڑھانے والا. ایک بچے کی بھی پرورش ہوتی ہے، اس کی ضروریات وہم پہنچانا. تو انسان کی تمام ضروریات کو بہم پہنچانے والی ذات، وہ رب ہے. رازق وہ ہے، اور بھی ہر قسم کی ضروریات کو پورا کرنے والا، مشکل کشا وہ ہے. اور رب عربی زبان میں مالک کے معنی میں بھی ہے. مالک وہ آقا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، غلام ہیں. وہ خالق ہے، ہم مخلوق. تو وہ تمام جہان کا مالک بھی ہے اور تمام جہانوں کا پروردگار بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، پالنہار بھی. اور الذی خلق، جس نے پیدا فرمایا، اس میں بڑی عمومیت ہے. جو کچھ پیدا فرمایا وہ اسی نے پیدا فرمایا. اس کائنات میں خالق ایک ہی ہے، باقی سب مخلوق ہیں. اس کے نام سے ابتدا ہونی چاہیے، پڑھو اس کے نام سے. خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا علق سے. پرانی تفسیروں میں اور ترجموں میں اس کا ترجمہ کیا گیا کہ جمے ہوئے خون سے، لیکن اس لفظ کا اصل ترجمہ یہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس پہ جو ذکر ہو رہا ہے کہ وہ رحم مادر میں انسان تخلیق آدم کے جو مراحل گزرتے ہیں، دیکھے کیا گزرے ہے قطرے پہ گہر ہونے تک، یہ 9 مہینوں میں جو ایک پروسیس چلتا ہے جنین، اس میں نطفے کے بعد سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ علقہ ہے، قرآن مجید اس کو بیان کر رہا ہے. اور اگرچہ قرآن مجید جو ہے وہ بایولوجی کی یا فیزیولوجی کی کتاب نہیں ہے، بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے، ہدل للناس ہدل للمتقین الہدا، لیکن ضمنی طور پر اشارات موجود ہیں، یہ اس خالق کا کلام ہے تو اس نے اس کائنات کے بارے میں بھی کچھ اشارات دے دی ہیں، بڑی رہنمائی بھی ہے ان میں. خاص طور پر یہ جو معاملہ ہے جنین کے اندر جو مراحل رحم مادر میں گزرتے ہیں، بچے کی پیدائش سے قبل، ان کو قرآن نے غیر معمولی تفصیل سے بیان کیا ہے اور کئی جگہوں پر بیان کیا. اور اس میں نطفے کے بعد جو پہلا مرحلہ ذکر ہوتا ہے قرآن میں وہ علقہ ہے. ثم خلقنا العلقۃ مضغۃ ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مکین ثم جعلنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ. نطفے سے ہم بناتے علقہ، پہلا مرحلہ وہ ہے. چونکہ اس دور میں اور اب تک بھی جب تک کہ سائنس کی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی اور یہ اناٹومی کا جو ہے معاملہ یہ اتنا آگے نہیں بڑھا تھا اور یہ مائکروسکوپ وغیرہ بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو ان تفصیلات سے انسان بے بہرا تھا. اب آ کر معلوم ہوا ہے، اگرچہ یہ موضوع لمبا ہو جائے گا، میں اشارہ کر کے آگے گزروں گا، یہ علاقہ قرآن نے کس کو کہا وہ اب آ کر بات کھلی ہے. اس لیے کہ علقہ جونک کو کہتے ہیں، علق معلق شے، لٹکی ہوئی شے، چپکی ہوئی شے، اور عربی زبان میں جونک کے لیے، جونک لیچ، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. تو جو سب سے پہلا مرحلہ ہے نطفے کے بعد، وہ رحم مادر کی دیوار سے بالکل اسی طرح ایک چیز چپکی ہوئی جیسے جونک کی شکل کی ہو، چنانچہ اس کا یہ ترجمہ کہ ہم نے پیدا کیا اسے علقہ سے، نطفہ سے جو ہے جونک بنا دیا، یہ لوگ اس سے پہلے نہیں کر رہے تھے، اپنے خیال کے مطابق اس کی ایک انٹرپریٹیشن کی ہے، لیکن صحیح ترین انٹرپریٹیشن تو اب سامنے آئی کہ جب قرآن کہتا ہے کہ علقہ تھا وہ، تو علقہ کیا تھا؟ معلق شے، لٹکی ہوئی شے، جونک کی طرح چپکی ہوئی، اور اب اس کی شکل بھی جو ہے بالکل جونک ہی کسی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ڈاکٹر موریس بکائی نے اپنی کتاب میں تفصیل سے لکھا، دی قرآن، دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس. اسی طرح کینیڈا میں بھی اس پر کام ہوا ہے اور وہاں پر بھی کچھ بڑے ہائی لیول کے جو پروفیسرز تھے بایولوجی کے، انہوں نے اس پر ریسرچ کی اور یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے ان تفصیلات کو کیسے بیان کر دی، جبکہ انسان کے پاس وہ ذرائع علم ہی نہیں تھے کہ وہ جان سکتا. تو یہ چیزیں اب کھل کر سامنے آ چکی ہیں. تو خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا اللہ نے علق سے، ان مراحل سے گزارا ہے. وہ ایک وقت میں گندے پانی کی بوند تھا اور ایک وقت میں اس کے بعد وہ جونک کی شکل میں ایک عجیب سا دوتھڑا تھا جو رحم مادر کے ساتھ چپکا ہوا ہے. یہ اس کی خلاقی کا عالم ہے، اس انسان جس کے اندر بے شمار صلاحیتیں ہیں، جو کم سے کم جو اللہ کو نہ بھی مانے اسی پلینٹ کو جانتا ہو، وہ بھی یہ کہے گا کہ اس زمین پر جو سب سے افضل مخلوق ہے وہ تو انسان ہی ہے، باصلاحیت مخلوق. یہ اتنی باصلاحیت مخلوق جو ہے اس کو پیدا کیا ہے، اس کی خلاقی دیکھیے، کہاں سے پیدا کیا، نطفے سے اور علق سے، کن کن مراحل سے گزارا ہے. یہی پر ان دو آیات کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ایک نقطہ سامنے رہنا چاہیے. اقرا، پڑھو، تعلیم کے لیے یہ لفظ بہت بنیادی ہے. پڑھنا لکھنا، آگے ذکر آ جائے گا لکھنے کے حوالے سے بھی، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ اگر اللہ کے نام کے ساتھ ہوگا تو ہی یہ خیر کی طرف لے جانے والا علم ہوگا، اور اگر بیچ میں سے اللہ کی ذات کو خارج کر دیا جائے، بے خدا علم، وہ شر کو جنم دے گا. جو اصل حقیقت ہے اس پوری کائنات کی، اہم ترین حقیقت، اس کو نظر انداز کر کے اور آپ چلے ہیں علم کو فروغ دینے کے لیے. مجھے اقبال نے کہا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. ایک بات طے کر لی ہے کہ اس موضوع پر گفتگو ہی نہیں کرنی کہ کوئی خالق بھی ہے کہ نہیں ہے، بس اس کائنات کو دیکھو اور اس کو آبزرو کرو اچھے طریقے سے، ہر انداز سے اس کے اجزاء ترکیبی معلوم کرو، اور جو کچھ اس کے اندر لاز آف دا نیچر ہیں ان کو ڈسکور کرو. یہ لاز آف دا نیچر جو ہیں کسی نے بنائے بھی ہیں، اس بحث کو ہی چھوڑ دو. کوئی معشوق ہے اس پر پردہ زنگاری میں، کوئی پیچھے ہے، کوئی ہستی مسبب الاسباب، خالق، اور انسان کی فطرت اس کی گواہی دیتی ہے کہ ہے، لیکن اس کو دبایا جاتا ہے، اگنور. اس بحث میں مت پڑو. یہ آج کی سائنس کا جو اصل رخ ہے وہ یہ. تو جب خدا کو نکال دیا، پھر اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے کہ عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی. اس وقت جو بھی ہے علم کے نام پر خالی نیام ہاتھ میں ہے نوع انسانی کی، اس کے اندر سے روح وہ نکال دی گئی. تو سارا علم، خود قرآن کہتا ہے غور کرو زمین و آسمان کی تخلیق میں، ہواؤں کے الٹ پھیر میں، تصریفیں، یہ سب چیزوں کے اندر ہر شے میں اللہ کی نشانی ہے. غور کرو تو تمہیں اللہ یاد آئے گا، اس کی خلاقی، اس کی صناعی، اس کی قدرت، اسی کے مظاہر ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ سائنس کا علم اسلام کے خلاف نہیں ہے، نہ اسلام سائنس کے خلاف ہے. اسلام تو اس کو چاہتا ہے کہ پروموٹ کیا جائے، اس علم کو حاصل کرو، لیکن اس کے اندر سے وہ روح جگر، عشق کی تیغ جگردار اگر اڑا لو گے تو پھر ابلیس کے ہتھے چڑھ جاؤ گے. یہ ہے اصل میں آج کی تعلیم کا المیہ، کہ بے خدا تعلیم ہے، بے خدا سائنس، ٹیکنالوجی، جو کچھ بھی ہے اس سے نکال دیا گیا، نکال باہر کیا گیا اللہ کی ذات کو، خالق کائنات. اور علم کی صحیح بنیاد کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو، علم حاصل کرو، لیکن اپنے رب کے، اس رب کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے. اب اس کی جو مخلوقات ہیں اس کا تم علم حاصل کر رہے ہو تفصیل سے، لیکن خالق کی طرف تمہاری توجہ ہی نہیں، حالانکہ اصل توجہ تو ادھر ہونی چاہیے. جتنا زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھو، اتنا ہی زیادہ اللہ کی قدرت کا یقین، اس کی صناعی اور خلاقی کے حوالے سے اس کی عظمت کا احساس اور نقش دل پر قائم ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اس کو دانستہ جو ہے اس کو نکال کر بے خدا جو علم آگے بڑھا ہے، اور بے خدا سائنس اسی کا شاخسانہ ہے، کہ اب علم جن کے ہاتھ میں ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی، وہ ابلیس کے ایجنٹ بنے ہوئے، وہ انسان کو انسانیت سے، شرف انسانیت سے محروم کرنے پر تلے ہوئے. ان کا کوئی اصول نہیں ہے، کوئی اخلاق نہیں ہے. علم کی معراج یہ قرار پائی کہ مائٹ از رائٹ، علم اور تمدن کا کلائمیکس یہ سامنے آیا کہ اصل میں تو جنگل کا قانون ہی ہے جو حق ہے، جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اسی کی بھینس. یہ اس لیے ہے، یہ بے خدا تعلیم ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. اس بے خدا تعلیم اور اس کے حوالے سے میں نے کچھ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر اور اقبال کا شعر بھی نقل کیا تھا، وہ بھی آپ کو سناتا چلوں کہ یہ جو تعلیم آئی ہے، اکبر فرماتے ہیں کہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. تعلیم آئے گی، خوشحالی ہوگی، خیر وجود میں آئے گا. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس تعلیم کے ساتھ ساتھ الحاد، اللہ کا انکار، اللہ سے دوری، اللہ سے بغاوت، اس کے جرمز بھی ساتھ چلے آ رہے ہوں گے. کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. اور اسی معنی میں اقبال نے بھی وہ کہا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، راستے بند کر دی. اس لیے کہ آج کل کی تعلیم جو بھی ہے، یا فلسفہ اس دور کا، مادہ پرستانہ دور کا، وہ تو یہی ہے کہ ان بحثوں میں پڑھ کر انسان نے وقت ضائع کیا، لہذا ان بحثوں کو چھوڑ دو، بے معنی ہے، لغو. اللہ ہے یا نہیں ہے، اس کی صفات کیا ہیں، کوئی آخرت بھی ہونی ہے کہ نہیں ہونی، کوئی روح بھی کوئی شے ہے، کوئی وحی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی آسمانی ہدایت، یہ سب لغویات قرار پائیں. یہ المیہ ہے اس دور کا. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو اور تمہارا رب انتہائی کریم ہے. کریم سے اکرم، جو انتہا درجے کا کریم ہو، کریم النفس انسان ہم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، شرافت، باعزت ہونا، قابل احترام ہونا. اسی طرح اس کے اندر یہ مفہوم بھی ہے، دوسروں پر فضل کرنے والا، احسان کرنے والا، دوسروں کی بھلائی کرنے والا. یہ بڑا جامع لفظ ہے. تمہارا رب اکرم ہے، انتہائی کریم. الذی علم بالقلم، جس نے تعلیم دی ہے قلم کے ذریعے سے. عام طور پر دنیا میں جو تعلیم کے فروغ کا ذریعہ ہے وہ قلم. چنانچہ جو نسل در نسل علم آگے منتقل ہوتا ہے، اس میں سب سے اہم رول اس قلم کا ہے. ورنہ تو ہر نئے دور میں پھر اسکوئر ون سے پھر آ کے بات شروع ہوتی. جسے کہا جاتا ہے کہ ری انوینٹ کیا جاتا ویل کو بھی ہر دور میں. یہ کس طریقے سے علم کی ترقی ہوئی ہے اور آگے بڑھا ہے، اس میں بہت اہم ذریعہ واسطہ بنایا گیا قلم کو. یہ لکھنا بھی تو اللہ نے سکھایا، یہ استعداد کس نے دی؟ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا اس نے جو وہ نہیں جانتا تھا. دیکھیے، انسان، کوئی بھی مخلوق اللہ کی کچھ نہیں جانتی جتنا جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہی اسے نہ سکھائے. جو علم ہمارے پاس ہے وہ ہمارے اپنے بل پہ ہم نے حاصل نہیں کیا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کے علم میں سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا کچھ بھی علم کا، مگر وہی جو اللہ چاہے. علم حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہمیں دے دیا، پوٹینشیل علم بھی کچھ عطا کر دیا جو وقت کے ساتھ ایکچولائز ہوتا ہے. یہ سب کچھ ہے، جو کچھ سکھایا ہے، جو تعلیم دی ہے وہ اللہ نے دی ہے. اور دو طرح کی تعلیم ہے جو قرآن مجید کے اور مقامات سے سامنے آتی ہے. ایک علم الاسماء ہے اور ایک علم وحی ہے، علم ہدایت. فزیکل ورلڈ کا علم جو ہے اس کے لیے علم الاسماء، حضرت آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی پورا دے دیا گیا تھا، صلاحیت دے دی تھی انسان کو، اب حاصل کرو، اسے محنت کرو، ایکچولائز کرنے کے لیے اب آگے بڑھو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک علم اور بھی ہے جو اللہ نے طے کیا، علم ہدایت، اس کے لیے میں آسمان سے وحی کا سلسلہ جاری کروں گا. اما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جب بھی میری جانب سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا بس وہی ہے جو کامیاب ہوگا، صحیح راستے پر ہوگا. تو علم دونوں ہی ہیں، فزیکل نالج بھی ہے، فزیکل سائنسز بھی ہیں، سوشل سائنسز بھی ہیں، اور پھر اس میں علم وحی خاص طور پر، علم ہدایت وہ ہے. یہاں مولانا شبیر احمد عثمانی نے بڑا صحیح نقطہ نکالا ہے، قلم اصل میں واسطہ ہوتا ہے، قلم بجائے خود اپنی جگہ کوئی بہت محترم، کوئی فضیلت والی شے نہیں ہے، علم کے آگے منتقل ہونے کا ایک ذریعہ بنتا ہے، واسطہ بنتا ہے. تو اس نے علم سکھایا اور علم کو آگے بڑھانے کا واسطہ بھی تمہیں دے دیا، ذریعہ بھی دے دیا، الذی علم بالقلم. اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم جو عطا ہوا ان کے لیے واسطہ بنایا جبرائیل امین کو، علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى. قرآن مجید میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر مامور کیے گئے تھے جبرائیل امین، انہوں نے تعلیم دی ہے، 3 سال تک وہ ساتھ رہے ہیں معلم کی حیثیت سے. گویا جو قلم بھی واسطہ ہوتا ہے، علم دینے والا اللہ ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کرنے والا اللہ ہے، واسطہ بنایا جبرائیل کو. اور اسی سے انہوں نے پھر یہ نقطہ بھی نکالا کہ چونکہ واسطہ بنایا تو ضروری نہیں کہ وہ افضل ہو، فضیلت مطلقہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ ہیں وہ 5 آیات جو ابتدائی وحی ہیں. اس سے آگے پھر جو بقیہ آیات ہیں سورہ مبارکہ کی، وہ کچھ عرصے بعد نازل ہوئی. کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى ان الى ربک الرجعى. ان 3 آیات کا بھی میں ابھی صرف ترجمہ کروں گا، اس پر گفتگو انشاءاللہ تفصیل سے اگلے جمعے کو ہوگی. کلا ان الانسان لیطغى، یقیناً انسان طغیانی اور سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے. ار رآہ استغنا، اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو مستغنی، بے نیاز، کوئی پکڑ نہیں ہے. جھوٹ بولنے پر فوری طور پر زبان پہ کچھ چھالا نہیں نکلتا، کسی کا مال ہڑپ کر کے کھا لیا اور اس پہ پیٹ میں کوئی مروڑ نہیں اٹھا، کوئی گرفت نہیں ہے. اندر سے سرزنش تو ہوتی ہے ضمیر کی کہ کام غلط کیا، لیکن کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے جو فوری طور پر روک دے. ان الى ربک الرجعا، یقیناً تمہیں تیرے رب ہی کی طرف رجعت ہے، لوٹنا ہے، پلٹنا ہے. یعنی رب کا اگر خیال ہوگا کہ اس کی طرف جا کر اور اپنے تمام اعمال کی جواب دہی ہونی ہے، محاسبہ ہونا ہے، یہی واحد چیز ہے جو انسان کو اس کے حدود کے اندر رکھ سکتا. جسے کہا گیا تقوی، تقوی ہوگا تو انسان خیال کرے گا کہ ہاں اس معاملے میں اللہ کا حکم کیا ہے، کہیں میں حرام میں ملوث تو نہیں ہو رہا، کسی کا حق تو نہیں مار رہا، کوئی زیادتی تو نہیں کر رہا. اور تقوی نہیں ہے تو داؤ لگائے گا. اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ قانون تو بنتا ہے، بڑے بڑے قوانین بنائے جاتے ہیں دوسرے لوگوں کو ظلم سے بچانے کے لیے، کوئی شخص ایک شخص دوسرے پر ظلم نہ کر سکے وغیرہ وغیرہ. اگرچہ اصل میں عدل و قسط پر مبنی قانون تو صرف ایک ہے، وہ دین حق ہے. باقی سارے قوانین جو ہیں، تمام نظام جو بھی بنے ہیں، وہ استحصالی ہیں، ایکسپلائٹیٹو ہیں، ان میں کسی ایک طبقے کی مراعات کو سادہ پیش نظر رکھا گیا ہے. اب اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. بہرحال قوانین بنتے ہیں, اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں جہاں قوانین کا نفاذ ہے, امپلیمنٹیشن ہے, وہیں پر لوگ جو ہیں وہ قانون سے ڈرتے ہوئے اب باز رہتے ہیں, اور جہاں اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہو وہاں اس قانون کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں. انسان کے اندر ہے, وہ پابند نہیں رہنا چاہتا. ان الانسان لیطغى, انسان سرکشی پر, طغیانی پر آمادہ ہو جاتا ہے. وہ حدود کو پھلانگنا جو ہے اس کی طبیعت کا حصہ ہے. اور راہ استغنا, جب تک کوئی چیک نہ ہو اوپر, کوئی پکڑنے والا نہ ہو, جب دیکھتا ہے کہ کوئی نہیں ہے. جیسے کہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا, ٹریفک لائٹ جو ہے وہ سرخ ہے, آپ نہیں جا سکتے, قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا, لیکن آس پاس کوئی کانسٹیبل موجود نہیں ہے, اس وقت بھی آپ کھڑے ہوئے ہیں تو دوسرے لوگ کہتے ہیں احمق ہے جو کھڑا ہوا. وہ تو پھر دیکھیں گے دائیں بائیں نہیں ہے تو بس کراس کر جائیں گے. اور رہا استغنا, دیکھ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی پکڑنے والا اس وقت نہیں ہے, نکل جاؤ. ان الى ربک الرجع, انسان کو حدود کے اندر رکھنے والی ایک ہی شے, اصل شے وہ ہے. ہاں دنیا میں وہ ہر وقت تقویٰ تو اللہ کا, یہ یقین کہ اللہ مجھے دیکھ رہا, یہ ہوگا تو ہر معاملے میں انسان حدود کے اندر رہے گا اور پوری زندگی رہے گا. ورنہ جہاں اس نے دیکھا کہ اوپر سے چیک کا معاملہ ڈھیلا پڑا, پھر دیکھیے کیا ہوتا. امریکہ جیسے مہذب معاشرے میں بھی ہو چکا ہے, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا ہے واقعات. پاور بریک ڈاؤن جو ہوا تھا نیو یارک میں کچھ دیر کے لیے, تو یہی مہذب لوگ جو ہیں ان کی درندگی سامنے آ گئی تھی, لبادہ اتر گیا تھا. اس سے پہلے کئی سال پہلے جو ہے وہ کیلیفورنیا میں ہو چکا, اور اس سے زیادہ شدید. یہ اسی وقت تک مہذب ہے جب اسے پتا ہے کہ اوپر سے قانون کا ڈنڈا ہے. یہ تو آج کے مہذب انسان کا بھی یہ حال ہے. یہ ہے اصل بات. کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنا ان الى ربک الرجعا. اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو اور بقی آیات ہم آئندہ پڑھیں گے. چند منٹ میں میں اشارہ کروں کہ آج 16 دسمبر ہے. ہم بہت سے دن تو مناتے ہیں بڑے اہتمام سے. یہ ہماری قومی زندگی کا ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا تھا اس تاریخ, اسے بھی یاد کرنا چاہیے. ایام اللہ میں سے ہے ہمارے لیے تو, وہ بڑے بڑے دن جو قوموں پر آتے ہیں. سقوط ڈھاکہ, سقوط مشرقی پاکستان, اور بھارت کے ہاتھوں ایک ذلت آمیز شکست جس کا داغ ہم دیکھ چکے ہیں. میں آج اخبارات کو دیکھ رہا تھا, کالم لکھے ہوئے بے شمار اس پر, اور اکثر کی تان اس پہ ٹوٹ رہی ہے کہ یحییٰ خان اور وہ جو ٹولہ تھا وہ بڑا شرابی زانی, اور اس کی وجہ سے یہ ساری مصیبت ہم پر آئی. افراد پر جو ہے الزام دھرا جا رہا ہے, یقیناً یہ اپنی جگہ بات غلط نہیں ہے, لیکن اگر ہم یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ کسی کا اسلام سے دور ہونا, شرابی زانی ہونا, اس کے نتیجے میں یہ افتاد ہم پر آئی ہے, ان کی غلطیوں کا, ان کے جرائم کا خمیازہ ہے جو پوری پوری قوم بھگت رہی ہے, اور یہ بات غلط نہیں ہے, یہ صحیح ہے, ان کو انالائز کیجئے تو اس کا نتیجہ تو یہی ہے. یہ سارے کالم جو جس میں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے چند افراد کو, اسی کو آگے بڑھانا چاہیے ایک قدم آگے, کہ کیا ہم بقیہ پوری قوم جو ہے وہ مجرم نہیں ہے, کیا اس نے دین کے ساتھ بے وفائی نہیں کی, دین سے غداری نہیں کی, اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے نہیں روندا. یہ میں ان چند افراد کے دفاع میں نہیں کہہ رہا, ان پر بوجھ ڈال کر ہم اپنے آپ کو جو بری کر لیتے ہیں, میں اس غلط روش کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. کیا قرآن ہمیں بار بار نہیں کہہ رہا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو کافر ہو، فاسق ہو، ظالم ہو۔ 24 سال گزر چکے تھے پاکستان کو بنے، شریعت تو قائم نہیں کی تھی ہم نے 24 سالوں میں، کون ذمہ دار ہے؟ یہ قومی جرائم ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا، اس پر غور نہیں کیا جاتا۔ 24 برس میں جو ہمارا حکمران طبقہ رہا، جو بھی اس ملک کی زمام کار جن کے ہاتھوں میں رہی، سب سے بڑے ذمہ دار تو وہ ہیں، اصل گردن زدنی تو وہ ہیں اللہ کے نزدیک۔ کافر، ظالم، فاسق اور پوری قوم کو جو ہے گناہگار بنانے والے۔ اسی طریقے سے جو بھی قوم کے سرگردہ لوگ کسی بھی فیلڈ میں تھے، خاص طور پر علم دین کے حوالے سے، دینی طبقات، ان پر بھی ذمہ داری آتی ہے۔ یہ ذمہ داری پوری قوم کی تھی، قوم نے کیا کیا اس معاملے میں؟ یقیناً یہ جرائم کی سزا ملی ہے ہمیں، لیکن صرف افراد کے جرائم نہیں ہیں، فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ ہم اپنے آپ کو کیسے سمجھتے ہیں کہ بری ہو گئے، وہ شرابی زانی تھا لہذا ایسا ہو گیا؟ ہم نے دین کو کب قائم کیا؟ ہم نے کب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو جنگ چھیڑی ہوئی تھی اس کو بند کیا؟ سود کھا رہے ہیں سب۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ پوری قوم اس اللہ اور رسول کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، ادھر توجہ نہیں جاتی۔ یقیناً یہ جرائم ہی کی سزا ہے، اگر ان کے جرائم ہیں تو پوری قوم کو بھی اپنے جرائم پر نظر ڈالنی چاہیے، اور نہیں تو پھر کوئی حاصل نہیں، کوئی سبق ہم نہیں سیکھیں گے جب تک کہ پوری سنجیدگی کے ساتھ اور غیر جانبداری کے ساتھ جائزہ لینے کہ ہم میں سے ہر شخص کا اپنا کتنا قصور اور ہر طبقے کا کتنا بڑا جرم ہے۔ نتیجہ نکلا اور یقیناً یہ سزا تھی، بہت بڑی سزا تھی جو ہمیں ملی، لیکن کیا ہم نے اسے سبق سیکھا؟ کم سے کم اس 16 دسمبر کو یہی اسی بات کا جائزہ لے لیا جائے کہ کیا سبق سیکھا ہم نے اسے؟ نہیں سیکھا تو پھر ہم مردہ قوم ہیں، زندہ قوم نہیں کہلا سکتے۔ اگر اس پر سوچنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ ہم نے کوئی سبق سیکھا یا نہیں، اور جرائم کس کے تھے، اصل مجرم کون ہے، کہاں کہاں ہوا معاملہ گڑبڑ، کوئی رپورٹ بھی بنی تو ہم نے اس کو چھپا کر رکھا۔ اقبال کا وہ شعر تو میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب۔ دنیا میں باعزت قوم تو وہی ہے جو اللہ کی تقدیر کو نافذ کرنے والی ہے، جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب کرتی رہے اور اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتی رہے، اپنے رخ کو سیدھا کرے، اللہ کی طرف، اس کے دین کی طرف، اس کی کتاب کی طرف۔ یہ ہے جو اس پہلو سے ہمیں جائزہ لینا چاہیے، اور خاص طور پر اخبارات کے کالموں کو دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ پھر ساری بمباری جو ہے وہ 2-3 افراد کے اوپر ہو رہی ہے، اور صحیح، ایک معنی میں صحیح بھی ہے، ایک درجے میں وہ بے گناہ نہیں تھے، اور جب آپ ان پر الزام یہ دے رہے ہیں کہ وہ زانی تھے، شرابی تھے، دین سے دور تھے، تو کیا بقیہ پوری قوم دین پر عامل تھی؟ ہم نے دین کو قائم کیا کب ہے؟ اور قرآن تو بنی اسرائیل سے کہتا ہے ہمیں سنانے کے لیے، ہم اس کو بھی پڑھ کر پی جاتے ہیں اور ثواب بھی کلیم کرتے ہیں کہ یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اہل کتاب تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، تمہارے قدموں تلے زمین نہیں ہے، تمہیں کوئی حق نہیں کہ ہم سے دعا کرو جب تک کہ تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے۔ یہود اگر کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پر آئے اور تورات کو انہوں نے قائم نہیں کیا تو کس منہ سے کہتے ہیں؟ نصارہ اگر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر ہوں اور انجیل جو ہے انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس کو قائم نہیں کیا، تو انہیں کوئی حق نہیں ہے کہنے کا، دعا کرنے کا اللہ سے، یہ قرآن انہیں بتا رہا ہے. ہم نے قرآن کو کہاں قائم کیا؟ دین حق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا، نظام مصطفیٰ. 60 برس ہونے کو آئے ہیں، ہم اس سے دور ہٹتے جا رہے ہیں مزید. تو رحمت اللہ کی کیسے آئے گی؟ دشمن ہم پہ حاوی اسی لیے ہوا تھا نا کہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ نہیں تھی، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں تھی. وہ اب بھی نہیں آ سکتی، کم سے کم ہمارے جو لچھن ہیں اس کے مطابق. اللہ تعالیٰ کو خصوصی دستگیری فرما دے، وہ اس کی قدرت ہے، اس کی مشیت مطلق ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے. لیکن وہ ہمیں تو بار بار بتا رہا ہے، پورا قرآن میں جو ہمیں بتائی، رہنمائی دی ہے کہ کیسے اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہوگی، کیسے اس کی مدد آئے گی. تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم اللہ کے دین کو قائم کرو، باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر دین حق کو قائم کرنے کی جدوجہد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس رستے پر جب تک ہم نہیں آئیں گے، حقیقت تو یہ کہ ہماری دعائیں بھی ہمارے منہ پر واپس دے کر ماری جا رہی ہیں. تو ایسے دنوں میں کم سے کم ہمیں دوبارہ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ان بڑے بڑے حادثات اور واقعات سے ہم نے کیا سبق سیکھا، اور پھر یہ کہ اس میں اگر کوئی کمی ہے تو اس کی تلافی کے لیے ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے. اور آخری اس کا جو حاصل ہے وہ تو یہی ہے، ہر شخص انفرادی طور پر بھی جائزہ لے کہ دین کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، کس حد تک عمل ہے، اور پھر جو ہماری اجتماعی زندگی ذمہ داری ہے اس دھرتی پر رب کے نظام کو قائم کرنے کے حوالے سے، اس میں ہم کیا رول پلے کر رہے ہیں. اور نہیں پلے کر رہے تو اس طریقے سے اللہ کی سزا وقتاً فوقتاً ہم پر آتی رہے گی. اللہ تعالی ہمیں اسے محفوظ رکھے اور صحیح رستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.